الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، قرآن پاک کی میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ صاد کی آیات ہیں، آیت نمبر 41 سے 44 تک میں نے ابھی پڑھا. یہ ایک واقعہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالی نے بیان فرمایا. میں نے جیسا پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی اور اصول تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آتے ہیں، یہ واقعات در حقیقت ہوتے تو واقعات ہیں لیکن پورا واقعہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سوائے سورہ یوسف کے کہیں ذکر نہیں فرمایا. سورہ یوسف پوری تفصیل سے ذکر کی، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دوسرے واقعات کے تھوڑے تھوڑے حصے اللہ تعالیٰ بیان کرنا. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے سبق ہوتے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے، ان کی باتیں یہ ہوتی ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، ان سے ہم جو حاصل ہونے والی چیزیں ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ وذکر عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ واقعے کی جو یاد کرنے کے لیے کہا گیا، یہ اس لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو لوگ ستاتے بہت ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، آپ کی بات بھی نہیں مانتے، تو آپ اپنی ان تکالیف کے آگے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس کے واقعے کو جب یاد کریں گے تو آپ کو صبر آئے. ان کے اوپر کتنی تکلیف گزری. چنانچہ اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ انبیاء میں گزرا. میں نے اس کو بھی واقعہ تفصیل سے عرض کیا تھا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جسم پر پھوڑے کی بیماری میں مبتلا کر دیا. ہمارے جسم پہ جب چھوٹا سا کوئی دانہ نکل آئے کسی حصے پہ، کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جب بیماری آئی تو پورے جسم کے اوپر پھوڑے نکل آئے، اور اتنے پھوڑے نکل آئے، اس میں اتنا پیپ اور اتنا پانی ہوتا تھا کہ دیکھ کر لوگوں کو اس سے ذرا کراہیت محسوس ہوتی تھی. یہ بیماری بہت لمبی چلی حضرت ایوب علیہ السلام کی. بعض روایات میں یہاں تک فرمایا کہ 40 سال یہ بیماری رہی، یعنی گھر والوں نے بھی ایک کونے میں کر دیا تھا، صرف ان کی جو بیوی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، انہوں نے بہت خدمت کی حضرت ایوب علیہ السلام. تو واقعہ اس کا جو یہاں قرآن پاک نے ذکر کیا وہ یہ بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن سے روایت ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا زمانہ چل رہا تھا تو ایک مرتبہ شیطان ایک حکیم کی صورت میں، ایک طبیب کی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے ملا اور ان کی اہلیہ نے اس طبیب کو یہ سمجھ کر کہ یہ حکیم ہے، طبیب ہیں، علاج کی درخواست کی ان کی اہلیہ نے اور کہا کہ میرے شوہر بیمار ہیں اتنے عرصے سے، آپ میرے شوہر کا علاج کریں. تو شیطان نے کہا کہ جو حکیم کی صورت میں تھا اس نے کہا کہ میں اس شخص سے کروں گا کہ اگر ان کو شفا ہو جائے گی تو آپ نے بس اتنا کہنا ہے، ان کی بیوی کو کہا، آپ نے اتنا کہنا ہے کہ تم نے شفا دی، بس یہ میرا. اس نے کہا میں پیسے کوئی نہیں لوں گا، دواؤں کے پیسے نہیں لوں گا، علاج اور محنت کے پیسے نہیں لوں گا، بس میرا یہی نذرانہ ہے کہ جب آپ کے شوہر کو شفا مل جائے آپ ان کی اہلیہ سے کہا آپ اتنا کہہ دینا کہ تم نے شفا دی، بس اور کچھ نہیں چاہیے. ان کی اہلیہ نے کہا تو معاملہ بڑا آسان، ان کے ذہن میں بھی نہیں کیا کہ یہ طبیب جو ہے یہ کون ہوگا، شیطان ہوگا. انہوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ اس طریقے سے ایک مجھ کو طبیب ملا، اس نے بس یہ میرے سے جملہ کہنے کو کہا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بھی اہلیہ کو کہا کہ ارے بھائی وہ تو وہ تھا، شیطان تھا، وہ تو شیطان تھا، کیونکہ قرآن کریم ویزا مریض، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویزا مریض تو فہو یشفی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے، شفا کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ، کوئی بھی شفا دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ تعالیٰ شفا دے. ایک ہی گولی ہے، وہ کسی کو فائدہ کر رہی ہے، کسی کو نقصان کر رہی ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھ کو فائدہ ہوا، دوسرا کہتا ہے مجھ کو تو نقصان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے بظاہر قدرت دکھلاتے ہیں کہ گولی میں کچھ نہیں رکھا، دواؤں میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ در حقیقت اللہ کے کرنے سے ہوتا. بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے. تو جب ان کی اہلیہ کو کہا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ وہ تو شیطان تھا اور تمہیں چکر دے کے چلا گیا، تم سے وہ جملہ کہلوانا چاہتا تھا کہ شفا دینے والے تم ہو، تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ ابھی تو میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تم کو 100 میں وہ ماروں گا، لکڑیاں ہوتی ہیں نا، 100 ڈنڈیاں ماروں گا. اور آپ کو بڑا دکھ پہنچا کہ دیکھو شیطان کو میری بیماری کی وجہ سے یہاں تک اس کا حوصلہ بڑھ گیا کہ وہ میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا تھا جو شرک ہے. وہ یوں کہے کہ آپ نے شفا دی، یہ تو شرک ہے نا، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق خزانے اللہ کے ہاتھ میں. تو حضرت ایوب علیہ السلام پہلے بھی مرض کے لیے دعا کر چکے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھ کو شفا عطا فرما، مگر اس واقعے سے اور زیادہ انہوں نے گڑ گڑا کر دعا کرنی شروع کی. اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ شیطانوں کو اتنا حوصلہ ہو گیا کہ وہ میں اللہ کے نبی ہوں، میرے اوپر میری بیوی سے وہ جملے کروانا چاہتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، آپ زمین کے اوپر اپنے پیر رگڑو تو وہاں سے چشمہ نکل آئے گا. چنانچہ وہاں سے وہ چشمہ نکل آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چشمے کے پانی کو پیو اور اس سے غسل کرو، تمہاری بیماری جاتی رہے گی. چنانچہ انہوں نے غسل کیا، ان کی بیماری ختم ہو گئی. جب صحت یاب ہو گئے تو قسم تو پہلے کھا لی تھی نا کہ اگر مجھے اللہ نے شفا دی تو اپنی بیوی کو 100 ڈنڈیاں ماروں گا. ادھر بیوی نے خدمت اتنی کی، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں نے اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک راستہ نکالتا ہوں، ایسا کرو کہ کھٹی 100 ڈنڈیاں ہاتھ میں پکڑ کر اکٹھی ایک مرتبہ ہلکی سی مار دو، اس طرح مار دو کہ ان کو چوٹ کا احساس تو ہو لیکن زیادہ تکلیف نہ ہو. یہ ایک ہیلا انہوں نے نکالا، اللہ رب العزت ہیلا بر بیان فرمایا. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہی کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طریقے سے بیان فرمایا، فرمایا کہ وذکر عبدنا ایوب، آپ ہمارے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ ہمارے بندے ایوب کے واقعے کو یاد کریں. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ مجھ کو شیطان آیا میرے پاس، اسے شیطان نے مجھ کو چھوا، بنصب معذاب، مجھ کو ایزا اور تکلیف دینے کے لیے. یہی تکلیف تھی کہ بیوی کے ذریعے سے وہ یہ جملے کہلوانا چاہتا تھا شیطان، جو کہ شرک کے الجملے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکز برجلک، اپنے پیر کو زمین پر رگڑو، حاضہ مختصر بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے، پیو کے شفا دو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ایوب علیہ السلام کو اتنی صحت دی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو اہل و عیال دیے، ان کی اولادیں ہوئیں، اتنی اور اولادیں ان کو دی، رحمتم منا، یہ ہماری جانب سے اللہ کی طرف سے رحمت. وَذِكْرَ لِأُولِ الْأَلْبَابِ، اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. مطلب یہ ہے کہ عقل والوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ دیکھو کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو دروازہ کھٹکھٹانا اللہ کا ہی ہے، کسی غیر اللہ کے پاس نہیں جانا. جیسا ہمارے ہاں لوگ یہ بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعت کہہ لے یا لوگوں کا کمزور عقیدہ کہہ لیں، کمزور ایمان کہہ لیں، کہ کوئی نجومیوں کے پاس جانا شروع ہو جاتا، کوئی پامسٹوں کے پاس جانا شروع ہو جاتا، اور کوئی جو ہے وہ قبروں پہ جا کر مرادیں مانگنی شروع ہو جاتا ہے، قبروں پہ چڑھاوے اور چادریں چڑھانی شروع کر دیتے ہیں بیماریوں کے سے بچنے کے لیے. یاد رکھیے یہ سارے کمزور عقیدے کی بنیاد ہے. نجومی کیا کر سکتا، کیا پاس کیا ہے یہ نجومی کیا، ایک علم ضرور ہے لیکن علمی ہے نا. نجومی آپ کو یہ کہہ دے کہ سب آپ کے ساتھ کل یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، اول تو وہ یقینی نہیں کیونکہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، بل اللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کے غیب کی باتوں کا علم ہے. کوئی کتنا بڑا عالم ہو، کچھ ہو، اس کا علم تخمینے اور اندازے کا ہوگا، لیکن غیب کا علم یہ صرف اللہ کی شان ہے، کل کس کے ساتھ کیا ہونا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ کچھ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے، وما ذا تکسبوا غدا، کل تم نے کیا کرنا، اس کا علم صرف کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس. ایک ہمارے پلان ہوتے ہیں کہ ہم سارے دن کے پلان بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کل ہم نے اٹھ کر یہ کرنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ہم اور آپ دن رات اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں کہ سارے پروگرام ایک طرف اور جو اللہ نے ترتیب بنائی ہوتی ہے وہ دوسری وہ چلتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کتنا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ در حقیقت کسی کے پاس اس کا علم نہیں سوائے میرے، غیب کا علم میرے پاس. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری جانب سے رحمت ہے. وَذِكْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نصیحت. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اب مسئلہ آیا، بیوی کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں صحت یاب ہوں گا تو ماروں گا اس کو، کیونکہ اس نے شیطان سے یہ بات کر لی تھی کہ میں یہ کہوں گی کہ تم نے شفا دی ہے. اب چاہتے بھی نہیں تھے مارنا، کہ اس وقت غصے میں ایک جملہ نکل گیا تھا منہ سے، لیکن یہ نظر تھی. قسم کو انسان اگر کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا مستقبل میں اور نہ کرے تو گناہ. یہ جو قسم انسان کھاتا ہے مستقبل کے کسی واقعے کے اوپر، اور قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ کام کرتا نہیں ہے، یا یوں کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور وہ کام کر لیتا، تو پھر قسم کا کفارہ آتا ہے اگر وہ کام کر لیا جائے، اور گناہ علیحدہ قسم توڑنے کا. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ میں کچھ سینکوں کا، سینکیں ہوتی ہیں نا جیسے جھاڑو کی سینکیں ہوتی ہیں پتلی پتلی سی، یہ 100 اپنے ہاتھوں میں آپ پکڑ لیں، فضرب بھی، اور اکٹھی اپنی بیوی کو مار لیں اس طرح کہ اس کو زیادہ تکلیف بھی نہ پہنچے، اور اکٹھی ایک ہی مرتبہ سے 100 سیکوں کے ذریعے سے قسم پوری ہو جائے. ولا تحنس، اور آپ اپنی قسم میں حانث بھی نہیں ہوں گے. چنانچہ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ کوئی انسان اگر اس طریقے سے قسم کھائے کہ میں 100 ڈنڈیاں ماروں گا اور وہ اکٹھی ایک کر لے تو کیا وہ قسم پوری ہو جائے گی؟ تو لکھا ہے کہ قسم پوری ہو جائے گی 2 شرطوں کے ساتھ، کہ ہر ڈنڈی انسان کے جسم پر لگے، ہر سیخ انسان کے جسم پر لگے اور اس کو لگنے کا احساس ہو، ہلکی تکلیف ہو، تو قسم پوری ہو جاتی ہے. اسی لیے بہت سارے حضرات نے اس بات کی تصریح کی کہ کوئی قسم کھا لے، کیونکہ ایک ایک کر کے مارنے میں تکلیف زیادہ، اکٹھی کر کے مارنے میں تکلیف کم ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب انسان کسی قسم کو کھاتا ہے تو قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر پورا نہ کرے تو پھر وہ گناہگار بھی ہوتا ہے، قسم کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک سب سے پہلے تو یہ تھا، وہ چیز اب ہے نہیں تو غلام کو آزاد کیا جائے، وہ اب ہے نہیں، تو دوسری قسم کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا، درمیانے درجے کا کھانا جو انسان کھانا کھاتا ہے. یہ بھی نہیں کر سکتا تو 10 آدمیوں کو 10 مسکینوں کو کپڑے کے جوڑا دے، یہ قسم کا کفارہ ہے. تو یہاں پر بھی حکم یہی ہے کہ انسان کو قسم پوری کرنی چاہیے، حتی الامکان بچنا چاہیے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی غلط چیز کے اوپر قسم کھاتا ہے، وہ قسم کھانی نہیں چاہیے. پہلے تو میں یہ مسئلہ بتا دوں کہ قسم صرف اللہ کے نام کے لے کر کھانا جائز ہے، اس کے غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز ہے نہیں. جیسے بہت سارے لوگ کسی انسان کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلانے کی قسم، آدمی کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں، کسی انسان کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں، تو قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں، حرام ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی نامناسب بات پر قسم کھائی، کھانی نہیں چاہیے اس بات کے اوپر. مثلا ایک آدمی نے قسم کھائی کہ جی میں نماز نہیں پڑھوں گا، اب نماز پڑھے کہ قسم توڑے؟ قسم کو توڑنا بھی گناہ، نماز کو چھوڑنا بھی گناہ. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گا، تو ماں باپ سے نہ ملنا، جان بوجھ کر انسان ان سے نہ ملے، یہ بھی جائز نہیں، اور قسم کو توڑنا بھی جائز نہیں. تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب انسان کسی نامناسب بات کے اوپر قسم کھائے تو ایسی صورت کے اندر انسان کو قسم توڑ دینی چاہیے، اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے. مثلا یہ کہہ دیجیے قسم کھا لی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ تو قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے نا. تو قسم توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، اس کے بعد پھر وہ نمازیں اپنی پڑھنی شروع کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ فرمایا، نبی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ قسم کھا لے پھر بعد میں اس کی رائے یہ ہو کہ اس قسم کے خلاف عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا. تو اسی لیے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے. اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ آپ اکٹھی ڈنڈیاں مارے، اس کو کہتے شیلا، کہ جب کوئی انسان کسی مشکل میں پڑ جائے، کام تو کرنا بھی ضروری ہو، نکلنا بھی ممکن نہ ہو، تو انسان بعض اوقات ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس کو شریعت میں حیلہ کہا جائے. تو حیلہ جو ہے شریعت میں، یہ کسی نامناسب یا مکروہ بات سے بچنے کے لیے بعض اوقات حیلہ بیان کیا جاتا ہے. کبھی کوئی انسان جھوٹ ہوتا ہے نا، جھوٹ حرام ہے، بعض اوقات ایسی مشکل آ پڑتی ہے کہ جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. تو علماء نے لکھا کہ جھوٹ بولنا پھر بھی جائز نہیں ہے. ایسے موقع پر جس کو اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں، کہ ایسے الفاظ بول دیے جائیں کہ دوسرا انسان کوئی مطلب سمجھے، آپ کا مطلب کچھ اور، لیکن صریح جھوٹ سے بچے. جیسا واقعہ آتا ہے نا حدیث شریف میں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دشمنوں نے چاروں طرف اپنے دشمنوں نے اپنے ہرکارے دوڑائے ہوئے تھے، نمائندے چھوڑے ہوئے تھے، اور یہ کہہ رکھا تھا کہ جو انسان زندہ یا مردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا ہم اس کو اتنا انعام دیں گے. چاروں طرف خوف کا ماحول, دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں سے بچتے ہوئے, چھپتے ہوئے, غاروں میں چھپتے ہوئے سفر کر رہے تھے. اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کا کوئی جاننے والے مل گیا. جو جاننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا, غالباً مکہ مکرمہ سے کہیں دور کسی دیہات وغیرہ میں رہتا ہوگا جو وہ پہچانتا نہیں تھا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ماتھا ٹھنکا کہ اس نے اگر یہ پوچھ لیا کہ یہ کون ہے برابر میں آپ کے تو میں کیا جواب دوں گا. اب اس پریشانی میں تھے کہ اس نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان کہ میں یہ کہوں کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوں کا خطرہ, اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ محمد نہیں ہے کوئی غلط بات کر دوں تو زبان سے جھوٹ ہی نہیں نکلتا, کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, لقب ہی صدیق ہے, کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں زندگی میں. ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ بھی نصرت فرما. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ حاضر رجل یہدینی السبیل, یہ آدمی وہ ہمیں راستہ بتاتا ہے, یہ آدمی وہ ہے جو ہمیں کیا بتاتا ہے, راستہ بتاتا ہے. وہ سمجھے کہ ان کا گائیڈ ہے, مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سفر کر رہے تھے, راستے کے گائیڈ ہوتے تھے, یہ گائیڈ ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھی کہ یہ ہمیں آخرت کا راستہ بتانے والے اللہ کے نبی. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں سن 1857 کا جب جہاد چل رہا تھا ان کو بھی پکڑنے کے لیے چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے, جو حکومت کی انگریز کی فوجیں پکڑنے کے لیے چاروں طرف پھر رہی تھی. اس وقت یہ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے تو پہچانتے نہیں تھے دشمن, یہ انگریز کی فوجیں ان کو, حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو. تو ان سے ہی آ کر کسی انگریز پولیس افسر نے آ کر پوچھا کہ آپ قاسم نانوتوی کو جانتے ہیں, وہ کہاں ہیں. اب یہاں پر بھی یہ پریشان کہ سچ بولے تو کیسے جان جاتی ہے, جھوٹ بولے تو نکلتا نہیں. تو فوراً چند قدم ہٹے, کہنے لگے بھائی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں کھڑے ہوئے تھے. تو اس طرح کے جملے بول کر انسان بعض اوقات اپنے آپ کو ہیلوں سے بچا سکتا, ہیلا کر کے اپنے آپ کو نکال سکتا. لیکن بعض اوقات یہ ہیلے بھی ناجائز ہوتے ہیں, ہر ہیلا جائز نہیں ہوتا کہ جو دل چاہ ہیلا کر لیے. ہیلے بھی علماء سے پوچھ کر لکھے جاتے, اسی لیے علماء کرام نے اس کی پوری کتاب الحیل لکھی ہے کہ ہیلے کی شرعی حیثیت ہوتی کیا. یہ اسی وقت جائز ہوتے ہیں جب ان کو کسی شرعی مقصد کو باطل کرنے کا, شرعی مقصد کو فوت کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. اگر ہیلے کا مقصد یہ ہو کہ کسی حقدار کا حق باطل کیا جائے یا کسی شرعی فعل حرام کو اس کی روح برقرار رکھتے ہوئے اپنے لیے حلال کر لیا جائے تو ایسا ہیلا بالکل ناجائز ہوگا. مثلا بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ زکات سے بچنے کے لیے یہ ہیلا کرتے ہیں کہ اپنی رمضان سے پہلے اپنی ملکیت کا جو زیور ہے اپنی بیٹی کے نام پہ اپنی بیوی کے نام پہ کر دیا, جب وہ وقت گزر گیا پھر دوبارہ لے لیا اگلے سال. اسی طرح تبادلہ کبھی اس کے نام پہ کر دیا, کبھی اس بچے کے نام پہ کر دیا, پھر اس سے لے لیا. یہ سارے ہیلے اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ کس سے بچے جائے, زکات سے بچا جائے. اب آج کل قربانی کا ایام ہے, کوئی آدمی ایسا ہیلا اختیار کرے کہ اس کے اوپر قربانی نہ آئے, اپنی ملکیت سے مال نکال کر کسی کے دوسرے کی ملکیت میں کر دیا تاکہ میں قربانی سے کیا کر سکوں, بچ سکوں. یہ طریقہ جائز نہیں ہوتا, یہ ہیلے ہوتے ہیں. یا بعض لوگ رشوتیں لیتے, اس رشوت کا نام بدل دیتے. میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عہدے کی بنیاد کے اوپر جو تحفہ ملتا ہے, عہدے کی بنیاد ایسا تحفہ ملے جو انسان کو عام عادتوں سے ہٹا ہوا ہو, بہت بیش قیمت تحفے مل رہے ہیں کام نکلوانے کے لیے, عہدے کی بنیاد پر کام نکلوانے کے لیے تحفے مل رہے ہیں, یہ رشوت کی قسم ہوتی ہے. ٹھیکے داروں نے زیادہ بڑا تحفہ دے دیا جس کے بارے میں امید ہے کہ یہ میرا نقشے کو پاس کر دے گا, یہ مجھے ٹھیکہ مل جائے گا, جیسے بڑی بڑی کمپنیوں میں ہوتا, یہ رشوت کی قسم. کوئی انسان کسی عہدے پر بیٹھا ہے اس کا کام نہیں ہو رہا, اس نے کہا کہ جی میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ میرا کام کر دیں, یہ تو نہیں کہا اس نے, لیکن مقصد یہی تھا. اب یہ عہدے کی بنیاد کے اوپر تحفہ ملا, اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ملا, نام اس کا تحفہ رکھا گیا, یہ رشوت کے پسے میں. یہ رشوت اس طریقے سے ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ کوئی انسان اگر کوئی ایسا حیلہ اختیار کرے جس سے شریعت کا کوئی مقصد فوت ہو رہا ہو, یا کوئی ناجائز چیز اپنے لیے حلال کرنا چاہتا ہو, یا کوئی اپنے اوپر فرض کو ساقط کرنا چاہتا ہو, تو یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی, یہ حرام ہوتی ہے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ذِخْصًا, اپنے ہاتھ میں تو آپ 100 سینکے لے لو, فَاضْرِبْ بِهِ, اس سے اپنی بیوی کو تم مار دو, وَلَا تَحْنَثْ, حانث مت ہونا, اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, ایوب علیہ السلام بہت ہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اِنَّهُ اواب, اور وہ بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یہاں پر واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا ہو گیا, آگے دوسرا واقعہ چل رہا ہے. اسی پر آج ہم اپنی بات کو ختم کرتے. کچھ بات میں ذی‌الحجہ کے اور قربانی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ قربانی کا موقع ہے. آج 6 ذی‌الحجہ ہے اور اس کے بعد 3-4 دن ابھی اس کے باقی ہیں قربانی سے پہلے کے, اور 3 دن قربانی کے. باتیں تو ساری آپ حضرات نے سنی رکھی ہیں, لیکن بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو بار بار کہی جائیں تو انسانوں کے دل کے اوپر وہ اس کا وہ اثر ہوتی ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب, بات کو بار بار لوٹایا جائے تو دلوں کے اندر وہ چیزیں ٹھہر جاتی ہیں. میں نے جیسا پچھلے جمعے بھی یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ایام بہت خاص الخاص اللہ کے مقرر کا قرب حاصل کرنے والے ایام ہیں, اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, والفجر ولیال عشر, قسم فجر کی, ولیال عشر, اور 10 راتوں کی. تمام حضرات مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں سے یہ عشر ذی‌الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں, مجھے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے قسم کھانے کی کہ ہماری کوئی بات نہ مان رہا ہو, یا کسی کو ہماری بات میں شبہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بات میں شبہ ہو, لیکن اللہ کی کسی بات میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ محتاج ہے اپنی بات کو بتانے کے لیے کسی قسم کا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملے اس لیے اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھاتے ہیں, جیسے وقتی نہیں وزیتون, قسم تین کی, انجیر کی اور زیتون کی, یہ اللہ تعالیٰ قسمیں اس لیے کھاتے تاکہ اس بات کی اہمیت لوگوں کے سامنے آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت جتنی پسندیدہ ہے کسی اور دن کی عبادت پسندیدہ نہیں, جتنی ان دنوں کی عبادت پسندیدہ. اس لیے یہ عبادت کا ایام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک دن کا روزہ 10 ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی ہم نے اگر آج روزہ رکھا یا بیچ میں کوئی دن ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ ایسا ہے جیسے یکم محرم سے ہم روزہ رکھنا شروع کریں اور 30 ذی‌الحجہ تک پورا سال جتنا ہم روزہ رکھ کے ثواب حاصل کریں, اتنا ایک دن کے روزے کا ثواب ہے ان 10 دنوں کے اندر. 10 دنوں میں بقرعید کا دن شامل نہیں ہے, 9 دن بنتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا سیما صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ. خاص طور پر عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی‌الحجہ کا روزہ, میں گمان کرتا ہوں اللہ پر وہ ایک سال ماضی اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. 9 ذی‌الحجہ سے عرفہ کے روزے سے مراد لوگ یہ سمجھتے جس دن وہاں یوم عرفہ ہو رہا ہو اس دن روزہ رکھیں, یہ مطلب نہیں. عرفہ سے مراد ہے 9 ذی‌الحجہ. ہر ملک کا 9 ذی‌الحجہ الگ ہوگا, ہو سکتا ہے سعودی عرب میں 9 ذی‌الحجہ اب کے آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے سعودی عرب میں ہم سے ایک دن پہلے. ہمارے ہاں 9 ذی‌الحجہ ہے بدھ کو, سعودی عرب میں ہے منگل کو, تو وہ اپنے حساب سے, ان کے تو حج کا دن ہوگا, لیکن ہمارا جو 9 ذی‌الحجہ ہے وہ منگل کے دن ہے. تو 9 ذی‌الحجہ کا اعتبار ہوتا ہے جیسے شب قدر ہوتی ہے, ہر ملک کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے. ایک دن کسی کے آگے, کسی کے ایک دن پیچھے, اوقات صلاۃ کسی کے آگے کسی جگہ کر پیچھے. اسی طرح 9 ذی‌الحجہ کا روزہ 9 ذی‌الحجہ کا روزہ ہے, وہ نہیں ہے مراد کے جہاں حج ہو اس وقت ہم روزہ رکھیں, یہ مطلب نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی‌الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے کفارے, 2 سالوں کا کفارہ ہے گناہوں کا, ایک سال ماضی کا, ایک سال آئندہ کا, اس لیے اس کا اہتمام فرمائے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس رات میں جاگنے کا ثواب، ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. دیکھو رمضان المبارک میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، سمجھیے گا بات، ایک دن کی شب قدر ہے نا. اور پھر یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری تا پانچ تاقراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہاں کیا فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. ڈھونڈنے کا مسئلہ نہیں ہے، بس عبادت کی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا کرے. اور میں یہ بات عرض کرتا ہوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں بھی لکھی اور بھی دیگر حضرات نے کتابوں میں لکھا کہ شب قدر کے رات کا پوری رات کی عبادت کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. نمبر ایک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو انسان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو بقیہ آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. پھر درمیان میں جتنا ہو سکے عبادت کر لیں، جتنا ہو سکے کیا کریں، عبادت کر لیں جتنا درمیان میں ہو سکے. اور درمیان میں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی خاص طریقہ عبادت کا ہے نہیں کہ بھائی آپ اسی طریقے سے عبادت کریں، یہ مطلب نہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیت آتی ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وقم الصلاۃ، کہ نماز پڑھ لیا تھوڑی سی، تھوڑی سی تلاوت کر لی، تھوڑا سا ذکر کر لیا، تھوڑی سی دعا کر لی، جتنا ہو سکے. پوری رات کر سکتے تو سبحان اللہ، نول اعلی نور، سونے پہ سہاگا. نہیں کر سکتے تو جتنا ہو سکے، لیکن کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، سو جائے. تھوڑی تلاوت، تھوڑا ذکر، تھوڑا نمازیں، کچھ دعا جتنی توفیق دے، معصیت میں مبتلا نہ ہو، کسی گناہ کے کام میں نہ لگیں، یہ شب قدر کی رات کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما. کہ اتنے اہم ایام ہیں کہ دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر، رات کی عبادت، ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں رات کی عبادت تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی پوری رات جا کر عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، ہم یہ غلط سمجھتے ہیں. نمازیں دونوں پڑھ لی جماعت سے، پھر درمیان میں جو ہو سکا کر لیا، ٹھیک ہے، اور باقی سو جائیں آپ، گناہ میں نہ لگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب دے گا انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ کہ دعا کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے بہت اہتمام سے ہم دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان پانچ راتوں کو زندہ کرتا ہے، جو انسان پانچ راتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. زندہ کرنے کا مطلب عبادت سے زندہ، تین راتیں ذلحجہ کی اور دو اس کے علاوہ، لیلۃ الترویہ، لیلۃ العرفہ، لیلۃ الضحیٰ، یوم الترویہ کی رات، عرفے کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور شب برات، یہ کل پانچ راتیں. تو تین ذلحجہ کی، یوم الترویہ سے مراد ہوتا ہے آٹھ ذلحجہ کی رات، یعنی رات پہلے آتی ہے نا ہمارے شریع اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، جیسے آج چھ ذلحجہ ہے، اب جو مغرب سے رات شروع ہوگی سات ذلحجہ کی رات شروع ہوگی، کل کو سات ذلحجہ ہے، کل کو دن ہے پیر، کل کو سات ذلحجہ ہے، تو رات جو ہوگی وہ کون سی ہوگی، آٹھ ذلحجہ، یہ یوم الترویہ ہے. لیلۃ العرفہ، یوم عرفہ کی رات، یعنی جب نو ذلحجہ کی رات شروع ہوگی، یعنی پرسوں جب آٹھ ذلحجہ ہوگی تو رات شروع ہوگی نو ذلحجہ کی وہ رات. پھر جس دن صبح کو عید ہوگی وہ چاند رات ہوگی، وہ تین راتیں. فرمایا جو یعنی یوں تو پوری نو دن، دس دن، ہر رات میں شب قدر کا ثواب اللہ دیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ تین راتیں، ان میں بھی تین راتیں خاص فرما دی، لیلۃ الترویہ، لیلۃ العرفہ، لیلۃ العید، پھر ایک عید الفطر کی چاند رات اور ایک شب برات. فرماتے جو ان کو زندہ کرتا ہے عبادتوں سے، دعاؤں سے، اللہ کی یاد سے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت واجب فرماتے. یہ جو ایام آتے ہیں نا، کہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور، ڈھیلے ڈھالے، عبادتوں میں غلطیاں جن سے ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے گناہ ہم لوگوں سے ہر وقت سرزد ہو جاتے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں کہ اپنا نامہ اعمال کو ٹھیک کر لو. سارے سال رمضان آ گیا ہے نا جی, عید الفطر, عید الحجہ آ گیا, پھر کچھ طرح کے ایام آ گئے کہ جو کمی کوتاہی ہوئی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. جیسے کوئی تاجر ہو نا, اس تاجر کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس کا کوئی سیزن دے دیتے, وہ سیزن میں اس کا پورے سال کا نفع ٹوٹا سب برابر ہو جاتا ہے. یہ مومن کے سیزن ہے, مومن کے خاص ایام ہیں. یہ اپنا نقصان, کوتاہیاں, گناہ, کمی کوتاہی رہ گئی, نامہ اعمال کو بھر لو, معافیوں کو کر لو, یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایام دیتے ہیں. یہ معمولی نہیں ہے. اور پھر ان دنوں بس کروں آف ایام معدودات, کہ اللہ چند دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو, گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں ذکر اللہ بہت پسند ہے, بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں ذکر اللہ. کیا سبحان اللہ پڑھتے رہو, روزہ رکھو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ بہت اجر ثواب دینے والے, لیکن لو ہی کوئی اگر رکھ سکا یا رکھ بھی لیا تو چلتے پھرتے ذکر اللہ کرتے رہو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, کوئی انسان پڑھتا رہے. اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے نو ذوالحجہ جب شروع ہوتی ہے, یعنی عید سے نو ذوالحجہ ہمارے ہاں اس مرتبہ آ رہی ہے بدھ کے دن, فجر کی نماز سے لے کر تکبیر تشریق واجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر تشریق واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں کے لیے اور آہستہ آواز سے خواتین کے لیے. نو ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر اس میں شامل ہے, یعنی عید کا چوتھا دن, اس کو یہ تکبیر تشریق پڑھیں گے, مغرب میں نہیں پڑھیں گے. لیکن نو ذوالحجہ سے پہلے ہر وقت جب یاد آ جائے اس کا ذکر کرتے رہنا, یہ تکبیر تشریق کو پڑھنا سنت ہے, بلند آواز سے پڑھتے رہو. روایت میں لکھا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ سونے اور چاندی اور دینار کو صدقہ کر رہے ہو, یہ سونے کی ٹکیاں ہیں جو آپ صدقہ کر رہے ہو اللہ کی طرف. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازاروں میں نکلتے تو لوگوں کے درمیان پہنچ کر زور سے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر لوگ جو ہے پھر خود زور زور سے تکبیر تشریف پڑھنی شروع ہو جاتے. تو پہلے جو ہے تکبیر تشریف پڑھتے رہنا چاہیے. تسبیح, تکبیر, تحلیل, تحمید, چار چیزیں اہم ہیں. درود شریف, استغفار, یہ تو ہے ہی. یہ تیسرے کلمے میں اللہ نے جمع فرما دی. اگر تیسرا کلمہ پڑھ لو تو تسبیح بھی ہو گئی, تکبیر بھی ہو گئی. تسبیح کے معنی سبحان اللہ, تکبیر کے معنی اللہ اکبر, تحمید کے معنی الحمدللہ, تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے رہیے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. بس یہ ان دنوں میں اللہ کو یہ عبادت بے تحاشا پسندیدہ, انسان اللہ کا مقام قرب حاصل کر لیتا, بے شمار انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا, یہ تو مواقع کا پتہ ہمیں ابھی تھوڑی پتہ چلتا ہے. تو پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, اور جب انسان کے نامہ اعمال سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, اس وقت انسان پھر حسرت کرتا ہے کہ کاش میں یوں کر لیتا تو یوں کر لیتا تو یہ ہو جاتا, پھر وہ تو موقع نکل چکا ہوتا. اس لیے بھائی ان ایام کے خاص اہتمام کرنا چاہیے. دوسری اہم بات وہ قربانی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی. قربانی کا مسئلہ یہ کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو, یا سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر میں سونا یا روپیہ پیسہ موجود ہو اور وہ بالغ ہو, اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی. قربانی ہر مسلمان پر واجب, ہر مسلمان عاقل بالغ مخیب, چار چیزیں ہوگی. مسلمان عاقل بالغ مقیم, مسافر پر قربانی نہیں, اگر کوئی سفر کی حالت میں قربانی نہیں, اور صاحب نصاب ہو غنی مالدار ہو اس کے اوپر قربانی واجب. اگر ایک گھر میں کچھ لوگ موجود ہیں جس سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں اور بالغ ہیں, مثلاً ایک آدمی ہے اس کی جوان اولاد ہے, بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, سب بالغ ہیں عاقل ہیں صاحب نصاب ہیں, سب کی طرف سے ایک قربانی ہوگی. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا ایک آدمی اگر قربانی کر لے اور ایک قربانی کر لی وہ سب کی طرف سے ہو گئی، ایسا نہیں. اگر باپ والد اپنے بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور عموماً یہی کرتے ہیں ہم لوگ، تو ان کو بتا کر کرنا ضروری ہے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں. اگر ان کو بتایا نہیں اور قربانی کر لی، اس کو پتہ نہیں ہے، قربانی اس کی ادا نہیں ہوتی جس کی طرف سے کی گئی ہے. مثلا مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی اس کا بیٹا باہر ہے، بیٹی باہر ہے، ملک سے باہر ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر لی، تو کس حیثیت میں کی؟ بیٹے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری طرف سے والد قربانی کر رہے ہیں، اس نے تو آپ کو وکیل نہیں بنایا. اس لیے ان کو بتا کر بتانا ضروری ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے گھرانوں میں لوگ مختلف ملکوں کے اندر ان کے لوگ ہوتے ہیں. دوسرا اہم مسئلہ، جہاں بہت سارے لوگ ہمارے اعزاء اقربا جو مختلف ملکوں میں قیام پذیر ہیں، وہ وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے آپ قربانی کر لیجیے گا. بعض اوقات پیسے بھیجتے ہیں یا کہتے ہیں ہماری طرف سے آپ قربانی کر لیں. اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ قربانی کریں اپنے کسی عزیز کی طرف سے، جو کہ کسی کی طرف سے جو کہ ملک سے باہر ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، عید کا دن دونوں کا ہونا چاہیے، وکیل کا بھی موکل کا بھی، یعنی جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا بھی عید کا دن ہو اور آپ کو بھی عید کا دن ہو. اگر ایسی طرح قربانی کی کہ ان کی عید ختم ہو چکی تھی، آپ کی عید ہے، تب بھی قربانی نہیں ہو، یا اس کی عید ابھی شروع ہو گئی اور آپ کہاں عید نہیں تھی، آپ نے قربانی کر لی، تو بھی قربانی نہیں ہوتی. اب مثلا ایک دن کا فرق ہے ہمارے ہاں، ہے نا جی، ہمارے ہاں عید آ رہی ہے جمعرات کو، جبکہ دنیا کے بیشتر حصوں میں عید آ رہی ہے بدھ کو. اب ایک عزیز ہیں کسی کے امریکہ میں، وہ کہتے ہیں میری طرف سے آپ قربانی کر لیں. آپ نے ان کی طرف سے اب دیکھیں فرق ذہن میں نا، ان کی عید شروع ہو رہی ہے بدھ کو اور جمعے کو ان کا عید کا تیسرا دن ہے، ہمارے ہاں جمعرات کو شروع ہو رہی ہے، ہمارے ہاں تیسرا دن کون سا ہے ہفتے کا. اب انہوں نے کہا میری طرف سے قربانی کر لیں، آپ نے ان کی طرف سے ہفتے کے دن قربانی کی، اپنے ہاں عید کا تیسرے دن میں قربانی کی. اگر وہاں عید ختم ہو چکی ہے تو پھر ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عید کا دن شروع نہیں ہوا اور ان کے ہاں عید شروع ہوگی، کوئی آسٹریلیا میں عید پہلے آئے گی، کیونکہ ہم سے وہ شمال مشرق میں وہاں عید پہلے آ گئی، شاید ایک دن کا فرق وہاں جلدی آ جاتا. اگر وہاں یہ مسئلہ ہے کسی ملک میں اگر ایک دن پہلے آ گئی اور آپ نے، یعنی ان کے ہاں ایک دن پہلے عید ہے اور ہمارے ہاں ایک دن بعد میں عید ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی آدمی اس طرح عید کرتا ہے کہ وکیل کے ہاں تو عید ہے موکل کے ہاں عید نہیں، تو بھی قربانی نہیں ہوتی، یا معاملہ برعکس ہو کہ موکل کے ہاں عید ہے وکیل کے ہاں عید نہیں، تو بھی قربانی نہیں ہوتی. اس لیے قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، جو کر رہا ہے جس کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس کو علم ہونا ضروری ہے. نمبر دو، ان دونوں کے ہاں عید کا دن ہونا ضروری ہے. یہ اہم بات ہے جس کو آج کل ہمارے ہاں لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. تو قربانی کرنا، میں بات عرض کر رہا تھا، قربانی ہر عاقل بالغ آدمی کی طرف سے ہوگی، گھر میں اگر کئی آدمی ہیں تو سب کی طرف سے ہوگی. اور قربانی اتنے اجر و ثواب کی چیز ہے کہ حدیث شریف میں نبی کریم سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لئینا اللہ لحمہا ولا دماؤہا ولا کینا لہو تقوی منکم، اللہ کو نہ تمہاری جان کو قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اور اللہ کو تو آپ کا تقوی پہنچتا ہے. آپ نے کتنے اخلاص سے قربانی کی، اس لیے پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کیا تھا، پورے اخلاص کے ساتھ. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ فاطمہ آپ کھڑی ہو عید کے دن، فرمایا، اور اپنی قربانی کے پاس جا کر کھڑی ہو. اگر عورت کھڑی خود نہیں ذبح کرتی، پردہ ہے وہاں پر، خود ذبح کرے تو کر سکتی ہے، نہیں کرتی، کوئی دوسرا مرد ذبح کرتا ہے تو قریب میں موجود ہو، یہ افضل طریقہ ہے اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہونا. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مقامات قرب حاصل کر لے گا، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ اللہ کے یہاں پہنچ چکا ہو. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تین دنوں میں سب سے زیادہ عبادت جو پسندیدہ ہے، ان تین دنوں کی قربانی کے، تین دنوں کی قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. ہر موقع کی عبادت ہوتی ہے نا، پہلے تو روزہ ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن اب ان تین دنوں میں روزہ نہیں ہے تو روزہ رکھنا جائز بھی نہیں. اب حکم یہ کہ آپ کی دعوت اللہ نے کی، اب اس دعوت سے فائدہ اٹھاؤ، روزہ رکھنا بھی جائز نہیں. اور آپ دیکھیے کہ ثواب بھی فرمایا، حدیث شریف نے فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فما لنا فی ھذی الاضحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس قربانی سے یہ کیا چیز ہے، ہمارے لیے کیا ہے اس قربانی میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا کہ فما لنا فیھا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی یوں سوال کیا تھا صحابی نے کہ ما ھذی الاضحی یا رسول اللہ، تو قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر پوچھا صحابی نے فما لنا فیھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں قربانی میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. پھر صحابی نے پوچھا کہ فصوفو یا رسول اللہ، جو اون ہوتی ہے، بھیڑ بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہیں، ان میں بال زیادہ ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا لکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر ایک اون کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. اتنی قرب حاصل کرنے والا کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنی پسندیدہ عبادت. اس لیے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ فطیبوا بها نفسا، کہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو. یہ نہیں کہ بھئی میں نے مہنگا جانور لے لیا، بڑا مہنگا ہے صاحب، کیسے جانور ہوگا، بڑے دل دکھے دل کے ساتھ جانور خرید لیا. یہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہو، دیکھو اللہ رب العزت نے لازم بھی کی. زکات کے پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں نا، آپ نے زکات کے پیسے دے دیے، آپ کے پاس سے چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے. پہلے زمانے میں قربانی یہ ہوتی تھی کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک پہاڑی پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمانی بجلی نازل ہوتی تھی، وہ قربانی کے بوجھ کو جلا دیتی تھی، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوئی. یہاں کیا حکم ہے؟ تو قربانی لازم کی، کہا کہ خرچ کرو، خرچ کر کے یہ کہا کہ گوشت خود استعمال کر لو، ہمیں نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہمارے گوشت؟ دیکھیں نا جی، قربانی بھی ہم نے کی، ثواب بھی پورا ملا، گوشت بھی خود ہی استعمال کیا. خود کھاؤ، دوسروں کو دو، غریبوں میں دو، رشتہ داروں میں دو، اپنے پاس استعمال کرو، چیز بھی آپ کی، ثواب بھی آپ کو، چیز بھی آپ کو لوٹا دی. یہ فرمایا، اس لیے قربانی بڑے خوش دلی سے کرنی چاہیے. البتہ ایک چیز آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے دکھاوا، ریاکاری. قربانی کے جانوروں میں ریاکاری بہت آ جاتی ہے کہ جی اس نے اتنے کا بیل لیا تو میں اتنے کا لوں گا، اس نے اتنے کا بکرا لیا تو میں اتنے کا لوں گا. پر یہ کام کبھی اپنے دل میں نہ آنے دیجیے گا. یہ ضرور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سمنو زحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، کہ تم اپنے جانوروں کو خوب تندرست توانہ کرو کیونکہ یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ذبح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر سے گزرنا آسان فرمائیں گے. اور سنت بھی یہ ہے کہ کچھ دن جانور کو پہلے لا کر رکھو، لگ کر پھر اس کو پال کر پھر اس کو قربانی کرو، اس کا ثواب جاؤ. بس یہاں تک تو ٹھیک ہے معاملہ، لیکن یہ دل میں خیال آنا کہ جی اس نے یہ لیا اور میں اتنے کا لوں، میں نے یہ ہلکا والا لے لیا تو گلی والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، بچے. یہ نہیں، تندرست توانا جانور ہو، اچھا جانور ہو، معذور نہ ہو، بس قربانی کے لیے کافی ہے. جتنا بہتر ہو اتنا اچھا ہے، لیکن مقابلے بازی کا کبھی لیے دل میں دور دور بھی نہیں آنی چاہیے. یہ ہمارے ہاں آج کل بہت بڑھ گیا ہے، اس کا دکھاوا، اس کو جناب لوگوں کو دکھانا، اس کی قیمتیں بتانا، یہ چکر نہیں کرنا چاہیے، سارا قربانی کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، عبادت سمجھ کر کریں. گوشت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ گوشت کو تین حصے بنانے چاہیے، بہتر یہی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک حصہ خود استعمال کرے، ایک حصہ غریبوں کو دے، ایک حصہ اپنا عزیز اقربا کو دے. کھال بھی اس کی صدقہ خیرات کرے، کسی کو صدقہ دے، خیرات دے، یا کسی ایسے اداروں کو دے جو صدقات کی مد میں پیسے کو لگاتے ہیں. ان چیزوں کا خیال کریں، اللہ کے نام پر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، بس پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانی کی، وہ پوری امت کی طرف سے قربانی فرمائی، پوری امت کی طرف سے. اور پھر حضرت علی کو فرمایا کہ علی تم میری طرف سے قربانی کیا کرو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تک انشاءاللہ میں زندہ ہوں میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا. یہ بات میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ لازم تو نہیں ہے, پہلی نمبر پر قربانی اپنی واجب ہے, پہلے وہ ادا کریں پھر اللہ تعالیٰ اگر وسعت دیں گنجائش دیں تو ایک قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کر لینی چاہیے. یہ بڑے اجر ثواب کی بات ہے. اور تیسری اور آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس سے پیسہ کبھی خرچ کم نہیں ہوتا. بس یہ بات ہے. آپ زکوٰۃ پہ خرچ کرو, آپ صدقات پہ خرچ کرو, آپ قربانی پہ خرچ کرو, آپ حج اور عمرے پہ خرچ کرو, کبھی پیسہ کم نہیں ہوگا. ایک بزرگ فرماتے کہ مجھ کو کبھی ساری زندگی میں تلاش میں رہا مجھ کو دو طرح کے انسان نہ مل سکے, ایک وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے غریب ہو گیا ہو, اور ایک وہ ظالم انسان جو لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. فرمایا کہ میری ساری زندگی میں ڈھونڈتا رہا مجھ کو ایسے دو انسان مل جائیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے غریب ہو گئے ہوں اور ظالم لوگوں پر ظلم کر کے لوگوں کو ستا کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. فرماتے میری نظر میں ایسی کوئی چیز. تو بھائی جو آدمی اللہ کے راستے میں, حدیث شریف میں بھی صدقے کے بارے میں فرمایا کہ لا تنقص مال من صدقہ, کہ صدقے سے اللہ مال کم نہیں فرماتے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں, ویربی الصدقات صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں, کبھی مال کم نہیں ہوگا. تو قربانی بھی اللہ کا حکم ہے, کبھی خرچ کرو خوش دلی سے خرچ کریں, کبھی کبھی مال کمی نہیں آنی انشاءاللہ. بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ان ایام کی محنتوں کو کی توفیق بھی عطا فرمائے, اپنی بارگاہ میں شرف قبول بھی عطا فرمائے, اور ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے, اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ میں ایام بھی یہ راتیں بھی اور قربانی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ عشرہ ذوالحجہ کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما, دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ راتوں کو عبادت کی توفیق عطا فرما, ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما, ہر کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قربانی کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ ہم کو ریاکاری سے محفوظ فرما, یا اللہ دکھاوے سے محفوظ فرما. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.